بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. کحل کاف کے ضمہ کے ساتھ پڑھو تو سرمہ، ما یوضع فی العین، اور کحل کاف کے فتحہ کے ساتھ پڑھو تو مصدر ہو جائے گا سرمہ، لگانا. تو کحل پڑھیں گے تو ہم ترجمہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمہ لگانے کا بیان، اور کحل پڑھیں گے تو ہم ترجمہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمہ کا بیان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرمہ لگانا ثابت بھی ہے، اور سرمہ لگانے کی تاکید بھی ثابت ہے. دونوں باتیں اس باب میں انشاءاللہ آ جائیں گی، خود عمل بھی اور امر بھی، دونوں باتیں آ جائیں گی. عمل بھی فرمایا، امر بھی فرمایا. سرمے کے کتنے فائدے ہیں؟ نمبر ایک، یہ تو سنت ہے، تو ظاہر ہے سنت ہونا اور ثواب کا کام ہونا وہ تو اہم ترین چیز ہے. دوسرا فائدہ اس کا ہے علاج اور حفاظت، آنکھوں کی حفاظت بھی ہے اور علاج بھی ہے. کوئی بیماریاں اگر ہو گئی ہیں تو بیماری سے نجات بھی ہوتی ہے، حفاظت اور شفا بھی ہوتی ہے، علاج بھی ہے، شفا بھی ہے، اور آئندہ کے لیے حفاظت بھی ہے. بعض سرمے ہوتے ہیں وہ تیز ہوتے ہیں، اس کو لگاتے ہی آنسو نکلتے ہیں، پانی نکلتا ہے. پانی نکلنا خود آنکھوں کے لیے ایک مفید ہے، لیکن وہ اصل سرمہ نہیں، وہ اصل سرمے کی وہ خاصیت نہیں ہوتی. وہ سرمے کے اندر کوئی چیز ملائی جاتی ہے. کسی سرمے والے کے پاس خریدنے جاؤ، یہاں پر تو خیر دکان سے تم نے چیز اٹھا لی، ختم ہو گئے. ہمارے ملکوں میں تو ہوتا ہے، اس سے تم معلوم کرو گے، بات کرو گے. تو سرمے والے کے پاس کبھی کوئی خریدنے جاؤ، وہ کہے گا کیسا چاہیے، ہلکا چاہیے، تیز چاہیے. تو سرمے میں اقسام آتی ہیں، اچھا یہ اتنا، یہ بالکل ہلکا ہے، یہ تھوڑا تیز ہے، یہ بہت تیز ہے، کہ لگاتے ہی بس فوراً پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس کو لگانا مشکل ہوتا ہے، بہت تیز ہوتا ہے وہ. وہ تیزی کسی چیز سے ڈالتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے پانی نکلے تو دن بھر میں جو گرد و غبار، گند وغیرہ جو آنکھوں میں جاتا ہے، پانی کے ذریعے سے وہ نکل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. انسان راتوں میں اگر وہ کام کر لے خود ہی بغیر سرمے کے، تب بھی آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں. انسان رو کے اللہ کے سامنے آنکھوں کا گند نکال دے تو اس سے بھی گند نکل جاتا ہے، سرمہ لگا کر نکال دے. بہرحال پانی نکلنا آنکھوں سے مفید ہے، لیکن سرمہ بذات خود تیز نہیں ہوتا، اس میں کوئی چیز ملاتے ہیں. اور تو دو مقصد ہو گئے، ایک تو یعنی سنت ہے، دوسرا مقصد کو دونوں کو ایک ساتھ ملا لو کہ یعنی اگر بیماری ہے تو اس سے شفا بھی ہو جاتی ہے اور آئندہ کے لیے حفاظت بھی ہو جاتی ہے، اور تیسرا زینت بھی ہے. زینت کے مقصد سے سرمہ لگانا یہ سوچ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی سرمیلی ہوا کرتی تھیں، یہ ایک اچھی چیز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن ویسے ہی اچھا لگانے کے لیے، ظاہر ہے نیت سے اور مقصد سے فرق پڑتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایسی زینت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، اس کو چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدائشی طور پر تھی، سرمہ لگاتے بھی تھے اور ویسے بھی آپ کی آنکھیں سرمیلی تھیں، تو کسی کو اگر یہ شوق ہے کہ میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معلوم ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ظاہر ہے، بلکہ ایک اچھی چیز ہے، اچھی سوچ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض علماء نے سیاہ سرمہ لگانا مردوں کے لیے منع فرمایا، دن میں، رات میں لگا لو، رات میں لگا لو، صبح اٹھ کے صاف کر لو تاکہ نظر نہ آئے. اس لیے کہ اصل اصولی لحاظ سے ہم دیکھیں تو مردوں کے لیے زینت جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. اس کو پہلے تذکرہ آیا تھا، مردوں کے لیے زینت پسندیدہ نہیں، زیور منع ہے. تو زینت کی الگ الگ درجے کے لحاظ سے مردوں کے لیے بعض زینت تو ناجائز ہیں اور بعض خلاف اولا ہیں. جیسے انگوٹھی کے بارے میں مسئلہ آیا کہ نہ پہننا بہتر ہے، اسی طرح باقی زیورات وغیرہ ناجائز ہیں. تو سرمہ لیکن اس زینت میں شامل ہے جس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی. چاہے ایک ہوتا ہے نا زینت، ایک ہوتا ہے جمال، اس میں بھی فرق کیا جاتا ہے کہ جمال جو ہے وہ قدرتی ہوتا ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے، زینت انسان جو اختیار کرتا ہے. بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دی تھی خوبصورتی کہ آپ کی آنکھیں سرمیلی تھیں، اگر ہم بھی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرنے کی نیت سے کرتے ہیں، ایک اچھی چیز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، دن میں بھی انسان کرے. ان علماء کا قول راجح معلوم ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ سرمہ دن میں بھی لگانے میں، سیاہ سرمہ بھی ہو دن میں بھی لگائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس یہ کہ مقصد اچھا ہو. باب ما جاء فی کحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالسند المتصل منا للامام ابی عیسی محمد ابن عیسی بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی، ومتعنا بفیوضہ وعلومہ، آمین. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال أنبأنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. اسمد سرما لگایا کرو. اسمد سرما اگر تم لگاؤ گے جو عام طور پہ سرخ ہوا کرتا ہے, بعضوں نے فرمایا سیاہی مائل بھی ہوتا ہے, عام طور پہ سرخ ہوتا ہے, تو وہ لگانے سے آنکھوں میں وہ سیاہ رنگ جو سرمے کا ہے وہ نظر نہیں آئے گا, بلکہ آنکھیں جیسے سرخ جیسی معلوم ہوں گی, مفید زیادہ وہ ہوتا ہے. یہ خالص اسمد. عام طور پہ تمہیں 5 ریال کا مل جائے گا, 10 ریال کا مل جائے گا, 50 ریال کا مل جائے گا, الگ الگ قیمتیں. لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود اس کو پتھر لاتے ہیں اور پیستے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی عام سستا بھی مل جاتا ہے, اس میں وہ ملاوٹ ہوتی ہے, اس لیے کہ کہتے ہیں کہ اس کا پتھر بہت سخت ہوتا ہے, تو سخت ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا, اس لیے کہ اس کو اچھی طرح پیسنا پڑتا ہے کہ آنکھوں میں چبھے نہیں, بالکل اچھی طرح پیسنا ہے, تو اس لیے اور کوئی چیز ملا دیتے ہیں تو وہ پتھر بھی آ گیا اور یہ بھی آ گیا. تو اس لیے جو سستے ملتے ہیں وہ اس وجہ سے, لوگوں کا کہنا ہے, تحقیق نہیں ہے, لوگوں کا کہنا ہے. اور جو خود بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے خالص اس کو, یعنی بس پتھر ہی ہے جو اصل اسمد ہے وہی ہے, اور اس میں اور کوئی چیز کی ملاوٹ نہیں کی گئی ہے. تو یہ اصل اس کا رنگ ہوتا ہے سرخی مائل, تھوڑا سا اس کو سرخ اورنج کی طرح رنگ کہہ سکتے ہیں, سرخی مائل رنگ ہوتا ہے اس کا. اکتحلو بالاسمد, اسمد لگایا کرو, سرمے کے طور پر اسمد استعمال کیا کرو. فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ, اس لیے کہ اس سے نگاہیں بھی تیز ہوتی ہیں, آنکھیں تیز ہوتی ہیں, اور آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے, اور یمبت الشعر, پلکوں کے بال اس سے اگتے ہیں جو کہ زینت بھی ہے. بعضوں کو تو اطبا نے سرجری کا کہہ دیا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد سرجری کرنی پڑے گی آنکھوں کی کسی چیز کی, انہوں نے اسمد استعمال کرنا شروع کیا اور سرجری کا کی نوبت ہی نہیں آئی, ضرورت ہی پیش نہیں آئی. تو بہرحال اس کے اپنے فوائد ہیں. وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه, اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرمہ دانی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرمہ لگایا کرتے تھے ہر رات 3 مرتبہ, دائیں آنکھ میں 3 مرتبہ, بائیں آنکھ میں. مکحلہ کا لفظ جو ہے یہ خلاف قیاس ہے, اس لیے کہ اس میں اعلیٰ سرمہ رکھنے کا برتن, اس میں اعلیٰ تو مکحلہ ہونا چاہیے تھا, لیکن بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں جو خلاف قیاس, تو یہ بھی خلاف قیاس من النوادر اس کو کہا جا سکتا ہے کہ خلاف قیاس مکحلہ کہا جاتا ہے سرمہ رکھنے کی, سرمہ دانی. اور سرمہ لگانے کا طریقہ اس میں مختصر لفظوں میں آ گیا کہ ہر آنکھ میں 3 مرتبہ, یہ بھی صحیح ہے اور راجح یہی ہے کہ ہر آنکھ میں 3 مرتبہ, اور کب لگانا ہے وقت بھی آ گیا کہ رات کے وقت. اس میں فائدہ زیادہ ہے کہ آنکھوں میں سرمہ لگانے کے بعد آنکھیں بند ہو جائیں گی, اس لیے کہ آنکھوں میں لگانے کے بعد کھول بند کرنا وہ آنکھوں میں چبھتا ہے, چھوٹے چھوٹے اس کے ذرات ہوتے ہیں نا, کبھی چبھتے ہیں, وہ آنکھوں کے لیے مضر بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال آنکھوں میں لگانے کے بعد انسان آنکھیں بند کر لے اور کچھ دیر تک رہنے دے, سونے کا وقت ہے تو سو جائے, تو رات میں وہ ٹھہرا رہے گا, اس کے وہ رگوں میں جائے گا, تو اس کے اثرات, اس کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں. رات کے وقت لگایا کرتے تھے اور دونوں آنکھ میں 3-3 مرتبہ لگایا کرتے تھے, یہ راجح قول ہے, اگرچہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ دائیں آنکھ میں 3, بائیں آنکھ میں 2 مرتبہ. اس کا ایک طریقہ بھی جو بتایا جاتا ہے کہ جب سرمہ لگائیں تو سرمہ لگاتے وقت پہلی مرتبہ جب لگایا اس وقت وہ خشک ہوتا ہے, پہلی مرتبہ لگا لیا, لگانے کے بعد اس کو کسی چیز پہ, ٹیشو یا کسی کپڑے وغیرہ پہ خشک کر لو, اس لیے کہ جب گیلا ہوگا تو گیلا کرنے کے بعد پھر تم اس کو سرمے میں ڈالو گے, اس کے بعد پھر آنکھ میں لگاؤ گے تو بہت زیادہ سرمہ اس پر, جیسے کہ گیلا ہونے کی وجہ سے زیادہ چپک جائے گا نا, اس پر زیادہ لگ جائے گا, تو وہ آنکھوں میں جائے گا اور آنکھوں میں زیادہ ایک ساتھ ایک جگہ پہ آئے گا, وہ آنکھوں کے لیے مضر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی بہرحال ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے.
بھی قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال اخبرنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل عن عباد بن منصور حا وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عباد بن منصور عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإسمد 3 في كل عين.
یہاں پر بھی وہی بات, سونے سے پہلے اسمد سرمہ استعمال فرماتے تھے ہر آنکھ میں 3-3 مرتبہ.
وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم 3 في كل عين.
تو رات کی قید اصل سونے کی وجہ سے, تو سوتے وقت سونے سے پہلے آنکھ میں سرمہ لگا لیا جائے.
به قال حدثنا أحمد بن منيع قال أنبانا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر.
سرمے میں بہترین اسمد ہے، کوئی بھی سرما انسان لگا لے سنت ادا ہو جائے گی، سرما ہو تو سنت ادا ہو جائے گی، اسمد کی فضیلت زیادہ ہے، فائدہ زیادہ ہے.
بھی قال حدثنا ابراہیم بن المستمر البصری قال حدثنا ابو عاصم عن عثمان بن عبد الملک عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالاسمد فانہ یجلو البصر وینبت الشعر.
باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا بیان. لباس کے شریعت میں کچھ اصول ہیں، اس کو بہت اختصار کے ساتھ چند باتیں میں بتا دیتا ہوں. لباس ایسی چیز ہے جو ظاہر ہے کہ ہمیشہ سے انسان کی ایک ضرورت ہے ہی. جنت میں بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام لباس تھا، لیکن جب ان سے غلطی ہو گئی تو ان کا لباس لیوریہما سوآتہما، بہرحال لباس ان سے جنتی لباس ہٹا لیا گیا، لیکن وہاں پر بھی انسان میں حیا اور لباس، یہ چاہے شریعت کے احکام ہو نہ ہو لیکن حیا انسان کی فطرت ہے. جنت میں بھی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے جیسے ہی لباس جب اتارا گیا جنت کا تو حیا محسوس کرنے لگے، حالانکہ شریعت کے احکام نہیں تھے، لیکن شریعت ہو یا نہ ہو حیا انسان کی فطرت و طبیعت میں ہے. تو لباس بہرحال انسان کی ضرورت ہے. اسلام میں اس بارے میں اصول ہیں، لیکن بہت پابندی نہیں کہ یہی ہو، اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی اصول نہیں ہے. یعنی کچھ اصول بیان کر دیے، لیکن بہت شدت اور پابندی نہیں کہ بس یہی لباس یہی پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے. کچھ وسعت بھی دی ہے، لیکن اصول بھی بیان فرمائے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لباس، اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے. لباس اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، اور اس کو ہم بعض روایتوں سے بھی اشارتاً ثابت کر سکتے ہیں، تجربہ سے تو ثابت ہی ہے کہ انسان نے اگر عام لباس پہنا ہوا ہے، باہر گیا ہوا ہے، تو اس کا سوچ، اس کی سوچ، اس کا احساس الگ ہوتا ہے. تم نے صحیح لباس پہنا ہوا ہے، عمامہ پہنا ہوا ہے، تمہاری شکل نیک لوگوں والی بنائی ہوئی ہے، اب باہر جا کے تمہیں شرارت کرنے کا دل بھی چاہے گا، انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن اگر دل بھی چاہے گا تو سوچو نہیں اس لباس کے ساتھ میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ امامہ پہن کر ٹوپی پہن کر میں شرارت نہیں کر، لوگ کیا کہیں گے. ایک لباس انسان کو ایک روکنے کا ذریعہ بن، حیا انسان میں آ جاتی ہے. ایک حدیث سے ضعیف روایت ہے، تعمم تزداد حلما، امامہ پہنو تو تمہارا حلم میں اضافہ ہوگا. ضعیف روایت ہے، میں اسے استدلال اس لحاظ سے نہیں، بس ایک اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ امامہ پہننے سے انسان کے حلم میں اضافہ ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے ایک لباس کا، ایک تجربے کی چیز ہے. بہرحال تو لباس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. اس کے بعد تیسری بات یہ ہے لباس کے سلسلے میں کہ بتانا چاہ رہا تھا تیسری بات یہ ہے کہ دین کا ایک اصول لحاظ سے کہ دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ سند کے ساتھ بھی پہنچا ہے اور تعامل سے بھی پہنچا ہے، دو طریقوں سے پہنچا ہے. کبھی کبھی ہم بعض چیزیں صرف سند میں تلاش کرتے ہیں. آج کل بہت سے جو فتنے شروع ہو رہے ہیں اس کی بنیاد شاید یہ ہو کہ انہوں نے یہی سمجھا ہے کہ جو چیز سند ہے بس وہی ہے، اس کے علاوہ نہیں. بعض چیزیں وہ ہیں جو سندن ہم تک پہنچی ہیں، جو ہمیں بخاری مسلم سے آئے ستہ وغیرہ میں مل جاتی ہیں. بعض وہ چیزیں ہیں جو عملاً پہنچی ہیں، تعاملاً پہنچی ہیں، اس کو ہم سند متصل سے چاہے ثابت نہ کر سکیں پوری طرح. ہاں مل جائے گا، کچھ یہاں ذکر مل جائے گا، وہاں ذکر مل جائے گا، اس کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ تعاملاً ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے امت میں صلحاء میں یہ تعامل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تعامل تھا، اور صحابہ کے دور میں تھا، تابعین کے دور میں تھا، تعامل ایک چیز رہی ہے، تو اس سے بھی ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تعامل صلحاء میں رہا ہے، پہلے دور میں بھی ملتا ہے، ہم فلانے دور میں دیکھتے ہیں وہاں بھی ملتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی اصل شریعت میں موجود ہے. یہ بھی ایک دین جو ہے ہم تک، اب مثلا نماز کی ہر حرکت و سکون کو سند سے ثابت کر لو گے شاید، لیکن اس سے زیادہ آسان ہے تعامل سے ثابت کرنا. نماز کس طرح پڑھنی ہے، رکوع کس طرح ہونا چاہیے، جو فقہا نے جو اصول بیان کر دیے کتابوں میں، اس کو تم سند سے ثابت کرو، تعامل سے ثابت کرنا آسان ہے، فلانے نے اس کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، اس نے اس کو دیکھا، یہ طریقہ تھا، اور بہت سی چیزیں ہیں. ٹوپی ٹھیک ہے، سر ڈھانکنا ہمیشہ سے ہمیں ملتا ہے کہ تعامل رہا صلحہ میں، اور ایک علامت سمجھا جاتا ہے، صلحہ کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کو سند سے ثابت کرو مل جائے گا تمہیں. لیکن یعنی بعض احکام وہ ہیں جو تعامل سے ثابت کرنا زیادہ آسان ہے. فعلاً دین ہم تک ایک سند سے پہنچا ہے، ایک تعامل کے ذریعے سے پہنچا ہے، تو اس لیے ہر چیز کو صرف سند ہی میں تلاش کرنا بسا اوقات اس میں مشکلات پیش آ جاتی ہیں. یہ تین بنیادی باتوں کے بعد اب لباس کی طرف آتے ہیں. تو پھر بنیادی کچھ اصول بتا رہا تھا، اب سمجھو کہ لباس کے بعض اصول وہ ہیں جس کا تعلق جواز اور عدم جواز سے ہے، جائز ناجائز ہونے سے ہے، اور لباس کے بعض اصول وہ ہیں جس کا تعلق افضل اور مسنون ہونے سے ہے. دو طرح کے اصول ہیں. جائز ناجائز کے اصول صرف مثال کے طور پر، بعض اصول پورے تو ذہن میں نہیں ہوں گے لیکن مثال کے طور پر چند اصول بتا دیتا ہوں. نمبر ایک، لباس کا اصل مقصد کیا ہے، جس کو قرآن کریم نے کیا کہا، خذوا زینتکم عند کل مسجد. آگے اصول پر جانے سے پہلے میں صرف اس آیت کے بارے میں ذکر کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت کا لفظ اور مسجد کا لفظ کیا بتا رہا ہے کہ مسجد کیوں ہے، فرض نماز ادا کرنے کے لیے، اصل فرض نماز کے لیے، سنن نوافل وغیرہ گھر میں ہوتی ہیں. تو گویا انسان نماز پڑھنے کے لیے زینت اختیار، زینت سے مراد گویا کپڑا پہننا، لباس. تو لباس کو زینت کہا گیا، گویا انسان کا جسم جب کپڑوں سے مستور ہو جاتا ہے تو یہ زینت ہو جاتی ہے اس کی. تو گویا کہ جسم پر کپڑا ہونا چاہیے، یہ انسان کی زینت ہے. یہ تو اب بعد میں مغربی فیشن وغیرہ نکلا کہ کہا نہیں کپڑے کم ہوں، لباس کم ہوگا تو فیشن ہوگا. حالانکہ لباس کا ہونا یہ اصل، اس لیے کہ عورہ، عورہ کے معنی ستر جس کو ہم کہتے ہیں، عورہ عیب، تو ستر کو چھپانا یہ اصل زینت ہے. تو جنت میں بھی اگر زینت نہ ہوتا تو جنت میں کیوں ہوتا، آدم علیہ السلام پر جنت میں بھی لباس تھا، تو لباس جنت میں بھی لباس آخرت میں بھی دیا جائے گا. تو بہرحال یہ لباس جو ہے وہ ایک زینت ہے، اور ستر کو چھپانا وہ ایک زینت ہے، اور اس کا سب سے زیادہ اہتمام انسان کرے گا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے حاضری دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور اس میں بھی فرض نماز سب سے زیادہ ہے، خود زینت ہے کمند کل مسجد. خیر آگے اصول پہ جاتے ہیں. تو لباس کا مقصد کیا ہے، ستر چھپانا ایک بنیادی مقصد ہے، ستر چھپانا ایک بنیادی مقصد ہے. اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ لباس کیسا ہونا چاہیے. ستر چھپانا جب مقصد ہے تو لباس کیسا ہونا چاہیے، کپڑا بہت باریک نہ ہو کہ اندر نظر آئے، ورنہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے. لباس ناقص نہ ہو، چھوٹا نہ ہو، چھوٹا ہوگا تو مقصد حاصل نہیں ہوگا، ستر نہیں پورا ڈھانک نہیں رہا ہے. تیسرا، تنگ نہ ہو، اس لیے کہ اگر لباس تنگ ہوگا تو جسم کے حیض ظاہر ہو رہی ہے، بالکل تنگ لباس ہے. تو صرف ایک مسئلہ جو ہم نے سمجھا ہے کہ لباس کا مقصد جو ہے وہ ستر چھپانا، اس ستر چھپانے کے اصول سے تین مسئلے ہمیں خود ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ لباس تنگ نہیں ہونا چاہیے، کپڑا باریک نہیں ہونا چاہیے، اور ناقص نہیں ہونا چاہیے. لباس کا دوسرا مقصد ہے تجمل، لیکن تجمل، اس لیے کہا تجمل بھی حیاتی، لیکن تجمل کون سا تجمل ہوگا، تجمل وہ ہوگا جو شریعت کے اصول کے موافق ہو. بہرحال تو لباس کا بنیادی مقصد ستر چھپانا، اس کی بنیاد پر تین اصول ہمیں سمجھ میں آ گئے، لباس تنگ نہ ہو، ناقص نہ ہو، اور کپڑا باریک نہ ہو. اسی طرح مردوں کے لیے عورتوں کی مشابہت، عورتوں کے لیے مردوں کی مشابہت منع کی گئی ہے، تشبہ سے منع کیا گیا ہے، جائز ناجائز کے اصولوں میں یہ بھی اصول آ جاتا ہے. اسی طرح مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے، تشبہ بالغیر. تو مردوں کے لیے عورتوں والا لباس جو خاص عورتوں کا سمجھا جائے، عورتوں کے لیے مردوں کا لباس جو خاص مردوں کا سمجھا جائے، یہ منع ہے. اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں والا لباس، یہ تشبہ کو آسان سمجھنے کے لیے، تشبہ کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت سا لباس وہ ہے جو ہم بھی پہنتے ہیں وہ بھی پہنتے ہیں. تو تشبہ وہ ہوتا ہے کہ مثلا اس کو مثال سے، آسان مثال سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص باہر سے اس بلڈنگ میں آ جاتا ہے، تم لباس دیکھ کر بتا دو گے کہ یہ پولیس والا ہے، چاہے وہ نہ ہو، اس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اس کا کپڑا بتا رہا ہے، اس کا لباس بتا رہا ہے کہ پولیس والا، یہ تشبہ ہے. کہ اس کی شکل، اس کی حیثیت دیکھ کر ہی بتا دیں کہ فلانی جماعت سے تعلق رکھتا ہے. فوجی کپڑے بتا دیتے ہیں کہ یہ فوج کا آدمی ہے، پولیس کا لباس بتا دیتا ہے کہ یہ پولیس کا آدمی ہے. اسی طرح ایک مسلمان بتا دینا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے. جب یہ بات ذہن میں آئی تو ایک اور بات سمجھو. دیکھو لوگ کہتے ہیں لباس ہی مقصد ہے نا، ستر چھپانا مقصد ہے, اور وہ جو عقلی ہے نا, عقلی بنیاد پر اس اصول کو چھوڑ کر اگر انسان سمجھتا ہے تو پھر اب دیکھو سر ڈھانکنا, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سر ڈھانکنا ٹھیک ہے اسلام میں ہے ایک اچھی چیز ہے, لیکن سر ڈھانکنے کے لیے مختلف قسم کی ٹوپیاں ہوتی ہیں. امامہ بھی ہے جو بہترین ہے, عام ٹوپی بھی ہے جو مسلمانوں میں عام رائج ہے, گرم ٹوپی ہے جو باہر پہنتے ہیں سردیوں میں, کیپ ہوتی ہے وہ بھی سر ڈھانکنے کے لیے, سب کچھ سر ڈھانکنے کے لیے. لیکن فرق تم خود سوچ سکتے ہو, فرق بالکل ظاہر ہے. ایک وہ ہے جو مسلمان اور غیر مسلم میں فرق بھی ظاہر کر رہی ہے, دوسری چیز وہ ہے جو سر تو ڈھانک رہا ہے انسان لیکن وہ فرق کو ظاہر نہیں کر رہی ہے, اس لیے کہ وہ چیز وہ ہے جو باہر غیر مسلم میں پہنے گا ہم بھی پہنیں گے. مسئلے کی بات نہیں کر رہا ہوں, سردی سے بچنے کے لیے تم گرم ٹوپی پہنو پہن لو ٹھیک ہے, لیکن فرق ہے, بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں فرق ہے کہ تم بلڈنگ کے اندر بھی وہ گرم ٹوپی پہن رہے ہو ٹھیک ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ نہیں نہیں یہ چلو کیوں خاموخم, یعنی جیسے ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں تو لوگ دیکھیں گے کہ اچھا یہ مسلمان ہے, تو اپنے اسلام کی علامت کو چھپانے کے لیے تم دوسری ٹوپی پہن لو کہ چلو ہم سر بھی ڈھانک لیتے ہیں لیکن نظر بھی نہ آئے کہ ہم نے مسلمانوں والی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. یہ نیت اور یہ مقصد جو ہے یہ مناسب مقصد نہیں ہے, اچھا مقصد نہیں ہے. بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ علامات ہوتی ہیں کچھ, ایک شخص جو باہر جا رہا ہے اس پر کوئی علامت نہیں ہے لیکن ٹوپی پہنی ہوئی تم سمجھ جاؤ گے اچھا مسلمان ہے, چاہے وہ نہ ہو لیکن ٹوپی وہ مسلمان ہونے کی علامت. تو بعض وہ لباس ہوتے ہیں جو علامت سمجھے جاتے ہیں, یہ بہرحال یہ ہے تشبہ اور مشابہت. جائز ناجائز کے ہر اصول کی بات نہیں کر رہا لیکن بس یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ مشابہت کیا ہوتی ہے, یہی فرق ہوتا ہے عام کہ کون سی ٹوپی انسان پہن رہا ہے, کس طرح کی چیز انسان پہن رہا ہے. سویٹر پہن لیا, اب سوچو کہ تم نے جو سویٹر پہنا ہوا ہے جو لباس پہنا ہوا ہے کسی اللہ والے پر کسی بزرگ پر یہ اچھا لگے گا, اگر اس پر اچھا لگے گا تو ہم بھی پہنیں گے, اس لیے کہ ہم صلحہ کی مشابہت اختیار کرنی ہے. اور اگر ایسا لگتا ہے کہ نہیں نہیں اس پر نمبر پتہ نہیں کون سا نمبر لکھا ہوا ہے یا ایڈیڈاس لکھا ہوا ہے یا نائکی لکھا ہوا ہے, نہیں کسی اللہ والے پر ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اس نے اس طرح کا پہنا ہوا ہو ڈیزائن والا, تو نہیں پھر ہم بھی نہ پہنے. میں صرف ایک یعنی جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا, بس یہ کہ یہ بھی چیزیں ہیں جو سوچنے کی ہیں, یہ بھی چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنے اور سوچنے کی ہیں کہ کون سی چیز صلحہ سے مشابہت رکھتی ہے, کون سی چیزیں جو صلحہ سے مشابہت نہیں رکھتی ہے, کون استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے باہر کوئی شخص ہے بیچارہ ٹھیک ہے وہ تو جواز کے حدود میں رہ جائے بہت بڑی بات ہے, لیکن اگر ایک شخص وہ ہے جو دین سے تعلق رکھتا ہے مقتدا سمجھا جاتا ہے اس کو تو اپنا بہرحال اس کو اپنا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک درجہ دیا ہے تو اس کا پھر اس درجے کا خیال بھی رکھنا چاہیے, فرق ہوتا ہے. خیر باقی اصول تو وہ لکھے ہوئے تھے اور ہوں گے بھی, ان لوگوں کے پاس دیکھنا ہو تو اس میں سے دیکھ سکتے ہو. مسنون لباس کا ایک اصول بتا دیتا ہوں بس, تاکہ یہ جو سوال ذہن میں آتا ہے کہ لباس مسنون کیا چیز ہے, لباس مسنون کا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر پہننا بھی ثابت ہے قمیض پہننا بھی ثابت ہے, تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں لباس مسنون کوئی چیز نہیں ہے جو بھی پہن لے انسان, سر ڈھانکنا مقصود ہے. تو اس لیے میں ایک اصول بتا دیتا ہوں جو اہم اصول ہے, باقی اصول تو کافی ہیں لیکن یہ بنیادی اصول. مثلاً ریشم منع ہے وغیرہ جو ممنوع چیزیں ہیں, متکبر کو لباس نہ ہو, ٹخنوں سے نیچے نہ ہو, ان سب اصولوں کو چھوڑ کر بس یہ ایک اصول سمجھا کر آگے کتاب پہ چلتے ہیں کہ مسنون لباس ہونے کے لیے کون سا اصول ہے جس کی بنیاد پر ہم کہیں گے کہ یہ لباس مسنون کی تعریف میں داخل ہو جاتا ہے, اصول میں داخل ہو جاتا ہے. دیکھو تمام روایتوں کو دیکھ کر یہ بات صاف نظر آئے گی کہ لباس مسنون کے لیے ایک اہم اصول یہ ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف ستر والی جگہ پر کوئی کپڑا ہو جو جسم کی ہیئت کے موافق بنا ہوا نہ ہو, اوپر سے نیچے جانا والا ایک کپڑا ہو جو جسم کی ہیئت کے موافق بنا ہوا نہ ہو. اب مثلا تم نے ازار پہن لی, پینٹ پہن لی, شلوار پہن لی اور اوپر شرٹ پہن لیا, پورا جسم تمہارا ڈھکا ہوا ہے لیکن ستر والی جگہ پر اوپر سے نیچے کی طرف کوئی کپڑا نہیں جا رہا ہے, تو مسنون لباس کے اصول میں سے یہ خارج ہو گیا. سطح ڈھکا ہوا ہے لیکن لباس مسنون میں داخل نہیں ہوگا. یہ لباس مسنون کیا ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف کوئی کپڑا جا رہا ہو, چادر ہو, قمیص ہو, جبہ ہو یا مسلہ ہو, کوئی بھی چیز انسان پہن لے اوپر سے نیچے کی طرف کوئی کپڑا جا رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں لباس مسنون کے اصول میں آ گیا, ورنہ لباس مسنون کے تعریف میں وہ داخل نہیں ہوگا.
باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال أنبانا الفضل بن موسى وابو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة رضي الله عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہننے کے کپڑوں میں سب سے زیادہ قمیض پسند تھا. قمیض میں آسان لفظوں میں کہو تو تین فائدے ہیں: اسہل، اجمل، استر. آسان بھی ہے، چادر کو سنبھالنا پڑتا ہے نا، اس کو سنبھالنا نہیں پڑتا. تم چادر اوڑھو احرام میں، تمہیں تجربہ ہو جائے گا، کبھی احرام باندھوں گے انشاءاللہ تجربہ ہو جائے گا. چادر کو سنبھالنا پڑتا ہے، تم سامان اٹھا رہے ہو چادر گر رہی ہے، اچھا پھر اس کو باندھو گے، پھر چادر، پھر سامان اٹھاؤ گے. جن کو تجربہ نہیں ہوتا ان کے لیے زیادہ مشکل ہے، جن کو تجربہ ہوتا ہے ان کے لیے بھی کام کرنے میں چادر اور قمیص میں بہت بڑا فرق ہے. چادر کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا، تو اسہل بھی ہے، آسان ہے، اور استر بھی ہے، ستر بھی زیادہ چھپتا ہے، اس میں جسم ڈھکا ہوا رہتا ہے، اور تجمل بھی زیادہ، اجمل بھی زیادہ ہے، اس میں تجمل بھی زیادہ پایا جاتا ہے. تو مقاصد کے لحاظ سے ایک بہترین چیز ہے قمیص، یعنی سلہ ہوا لباس، بجائے اس کے کہ انسان صرف چادر پہنے. لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ جو آسانی سے میسر ہو جائے اس کو استعمال کر لیا جاتا تھا.
بي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. به قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال أبو عيسى هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب، وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. بس یہ دو سندیں تھیں. پہلی والی سند میں عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها، دوسری والی سند میں عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها. بس یہ دو پیچھے ہم نے جو روایتیں پڑھی، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ دو روایتیں ہیں، بعضوں نے عبداللہ ابن بریدہ عن امی ہی فرمایا اور بعضوں نے عن امی ہی نہیں فرمایا. اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو تمیلہ جب اس روایت کو نقل کرتے ہیں، ابو تمیلہ جب اس روایت کو نقل کرتے ہیں تو ابو تمیلہ تا یزید فی هذا الحدیث عن امی ہی، وہ عن امی ہی کا بھی اضافہ کرتے ہیں. اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وہ ہوا صح، اور یہی زیادہ صحیح ہے کہ عن امی ہی کا اضافہ ہونا چاہیے. اگرچہ اس امام ترمذی کی اس عبارت کی بھی مختلف تشریح کی گئیں، یہ آسان سے معنی تھے. به قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص کے آستین پہنچے تک ہوا کرتی تھی، آستین پہنچے تک ہوا کرتی تھی. اور بعض روایتوں میں جو آپ کے لباس کو انگلیوں تک بیان کیا گیا ہے وہ بیان جواز کے لیے ہے، کہ کبھی 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 آستین لمبی ہوتی تو انگلیوں تک ہوتی، جو کہ زائد ہے اور بیچ میں بھی آتی ہے تو مشقت بھی ہے، اس کو جواز کہہ سکتے ہیں. اور یہ افضلیت ہے کہ پہنچو تک ہو، اس لیے کہ اس میں سہولت بھی ہے کام کرنے میں، آستین بیچ میں بھی نہیں آئے گی. تو یہ جواز ہے، یہ افضلیت ہے کہ پہنچے تک ہو آستین، اور اگر اور بڑی ہے اور انگلیوں تک آ جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی اجازت ہے. به قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه.
یہ فرماتے ہیں کہ قرة رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مزینہ کی ایک جماعت کے ساتھ ہم بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوئے تھے. وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ، کسی وجہ سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کے بٹن گریبان کھلا ہوا تھا، بٹن کھلے ہوئے تھے، گریبان والا حصہ کھلا تھا. او قال زر قمیصہ مطلقن، یا راوی نے فرمایا کہ آپ کے قمیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے. تو قال فادخلت یدی فی جیب قمیصہ فمسست الخاتمہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ دیکھا کہ اچھا یہ کھلا ہے، تو میں نے ہاتھ اندر ڈالا اور پیچھے مہر نبوت تھی وہاں تک ہاتھ میں نے لگایا دیکھنے کے لیے کہ اچھا مہر نبوت ہے کیسی ہے، تو اس پر میں نے ہاتھ لگایا. بات عجیب سی ہے کہ پہلی مرتبہ کوئی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اندر ہاتھ ڈال کے پیچھے ہاتھ لگا کے دیکھ رہا ہے. دیہاتی لوگ ہوا کرتے تھے، بیچارے عرب کے لوگ ہوتے تھے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بڑی دوسری حرکتیں بھی عرب کے لوگ تو کر لیتے تھے، وہ ہے نا قائل بائل سائل، کہ مسجد میں آئے کونے میں آ کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا، کہنے لگے اللہم ارحمنی و محمدہ ولا ترحم معنا احدہ. تو یہ اس طرح کے بعض عرب کے لوگ تو عجیب عجیب چیزیں کرتے تھے بیچارے، چونکہ آداب سے واقف نہیں تھے، تو یہ تو بڑی چیز نہیں ہے، یہ تو نبوت کی ایک علامت پہچاننے کے لیے اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کے لوگوں کو بہت یعنی شفقت کے ساتھ قبول فرمایا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ یعنی کبھی سختی کا معاملہ نہیں فرماتے تھے۔ صحابہ بھی جانتے تھے کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، کرنے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب میں نے دیکھا کہ آپ کے قمیض کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، تو میں نے ہاتھ اندر ڈالا اور مہر نبوت کو ہاتھ لگا کر دیکھا، بس نہیں گویا تاکید ہو گئی کہ مہر نبوت ہے، اور اس کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے۔
بھی قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال اخبرنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے سہارا لگایا تھا، ٹیک لگائے ہوئے تھے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر آپ نے ہاتھ سے سہارا اور ٹیک لگایا ہوا تھا، اور یہ ایک طرف کا سہارا، دوسرے یہ مرض وفات کا واقعہ ہے۔ تو ایک طرف اسامہ بن زید وہ تو ہوتے ہی تھے، دوسری طرف کے بدلتے رہتے تھے، تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے ٹیک لگائی تھی، سہارا لگایا تھا، علیہ ثوب قطری یمن کا یمنی منقش چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے، توشہ بھی جو آپ نے اپنے اوپر لپیٹ لی تھی، فصلی بہم آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ قال عبد بن حمید قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث اول ما جلس الیہ۔ عبد بن حمید، امام ترمذی کے استاد، عبد بن حمید امام ترمذی کے استاد، عبد بن حمید فرماتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن الفضل نے فرمایا، محمد بن الفضل عبد بن حمید کے استاد، جو پیچھے ہم نے سند پڑھی نا، عبد بن حمید قال حدثنا محمد بن الفضل، تو عبد بن حمید فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے استاد محمد بن الفضل نے فرمایا کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدث اور فن اسماء الرجال کے امام سمجھے جاتے ہیں، کسی حدیث کے بارے میں، کسی راوی کے بارے میں کہہ دیں یہ اس درجے کا، یہ اس درجے کا، ان کا ایک مقام تھا، امام تھے۔ تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا، اول ما جلس الیہ، پہلے میرے پاس آتے بیٹھتے ہی مجھ سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا، مجھے حدیث بیان کر دو، چونکہ حدیث کی بڑی طلب تھی ان میں۔ فقلتو، تو میں نے سوچا اچھا جو مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں تو میں فوراً حدیث بیان کرنے میں نے شروع کر دیا۔ فقلتو حدثنا ابن حدثنا ابن سلمۃ، میں نے حدیث بیان کرنی شروع کر دی، اس لیے کہ محمد بن الفضل کے استاد کون ہے؟ حماد بن سلمہ، تو میں نے بیان کرنا شروع کر دیا حدثنا ابن سلمہ۔ تو یحییٰ بن معین فرمانے لگے، فقال لو کان من کتابک، اپنی کتاب میں دیکھ کر سنا دیتے تو زیادہ اچھا تھا، اس لیے کہ دیکھ کر اس میں احتیاط زیادہ ہوتی ہے، غلطی کا احتمال کم ہوتا ہے، لو کان من کتابک، آپ کی کتاب میں سے، اپنی کتاب میں سے دیکھ کر مجھے حدیث بتا دیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ تو وہ میرے پاس کتاب سامنے نہیں تھی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی لاتا ہوں۔ فقم تو لی اخرجہ کتابی، میں اٹھا تاکہ کتاب لے کر آؤں، اپنے گھر سے کمرے میں سے کتاب لے کر آؤں۔ فقبض علی ثوبی، تو انہوں نے کپڑا پکڑ لیا، نہیں 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 کہاں جا رہے ہیں، فقبض علی ثوبی، میرا کپڑا پکڑ لیا۔ ثم قال املیہ علیہ، املیہ علیہ، فرمایا کہ نہیں نہیں پہلے حدیث تو لکھوا ہی دو، اگر سامنے کتاب ابھی نہیں ہے تو پہلے حدیث تو لکھوا دو، بعد میں پھر کتاب لے کر بھی اس میں سے بھی سنا دینا، کوئی بات نہیں۔ املیہ علیہ فإنی اخاف ان لا القاکا، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ شاید ہماری بعد میں ملاقات ہی نہ ہو۔ یہ دیکھو دو چیزیں اس میں بڑی عجیب ہیں، یعنی اس کو صرف ہم اگر سوچیں گے تو ہم شاید پوری طرح اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے ذہن کس طرح چلتے تھے، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پتہ کہ ہماری آگے ملاقات ہی نہ ہو، تم جاؤ گے لینے اور کوئی حادثہ پیش آ جائے، میری موت آ جائے یا تمہاری موت آ جائے، موت کا کتنا استحضار ہے کہ کتاب لے کر آؤ گے، اتنے میں شاید میں زندہ نہ رہوں تم زندہ رہو، یعنی کوئی کسی ایک کی وفات ہو جائے ہم مل نہ سکیں۔ تو فإنی اخاف ان لا القاکا، ایک تو موت کا استحضار، اور دوسرا ہے کہ چلو ہم سوچیں گے موت ہو بھی گئی تو اچھا بس ٹھیک ہے، یعنی کون سی بڑی چیز ضائع ہو گئی، نہیں ان کو اتنی طلب تھی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ حدیث سننے سے پہلے موت آ جائے، ایک اور حدیث میری زندگی کا حصہ بن جائے۔ تو فرمایا کہ تمہارے یعنی جانے سے پہلے 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 تو یہ حدیث مجھے سنا ہی دو، میں لکھ لیتا ہوں، املا کروا دو، اس لیے کہ فإنی اخاف ان لا القاکا، اندیشہ یہ ہے کہ شاید ہماری پھر ملاقات نہ ہو۔ فرماتے ہیں فاملیتہ علیہ، تو میں نے اس وقت تو حدیث زبانی ان کو لکھوا دی، وہی حدثنا ابن سلمہ کہہ کر آگے حدیث لکھوا دی۔ پھر ثم اخرجت کتابی، پھر میں گیا اپنی کتاب لے کر آیا، اور کتاب لے کر اللہ کر پھر میں نے کتاب میں سے فقرات علیہ پڑھ کر ان کو سنا دی۔
به قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي النضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تھے, یہ نئے کپڑے کی دعا ہے, جب نیا کپڑا پہنتے تھے تو اس کا نام لیتے ہیں, امامہ, قمیص, چادر, ردا, دعا فرماتے ہیں اللہم لک الحمد کما کسوتنی ہی, ہا کی جو ضمیر ہے نا اس میں کما کسوتنی ہذہ العمامہ, کما کسوتنی ہذا القمیص, کما کسوتنی ہذا الردا. تو بہرحال وہ کسوتنی ہی کے لفظ میں وہ اضافہ ہو جاتا تھا کہ وہ کون سا کپڑا ہے, وہاں پر نام لیتے اس کا. کما کسوتنی ہی, جس طرح تو نے ایک لباس پہنایا اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, تو میں اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ, جو اس کی خیر ہے, جس خیر کے لیے اس کو بنایا گیا وہ مجھ سے تجھ سے مانگتا ہوں. کپڑے کی خیر کیا؟ کہ اس سے جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے, تجمل حاصل ہو جائے, تستر حاصل ہو جائے, اور عرصے تک انسان اس کو استعمال کرتا رہے, اور اس کے جو منافع ہیں, جو مقصد ہے وہ حاصل ہو, اس کو پہن کر انسان اللہ کی عبادت کرے, گناہوں سے بچے. اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ, اس کپڑے کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ نہ ہو کہ یہ شر مجھے عجب میں مبتلا کر دے, یہ نہ ہو کہ یہ کئی لباس مجھے کسی اور برائی میں مبتلا کر دے, یہ نہ ہو کہ چوری ہو جائے, یہ نہ ہو کہ کوئی اور جلد اس میں کوئی نقصان آ جائے, کوئی بھی دینی دنیاوی کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے. به قال اچھا حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال انبانا القاسم بن مالك المزني الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. به قال حدثنا محمد بن بشار قال انبانا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبره. حبره یمن سے آنے والا کپڑا ہوتا تھا, پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے, سفید ہوتا تھا, اس کے پیچھے رنگ یعنی کوئی بھی سرخ یا کبھی سبز رنگ کے دھاگے ہوتے تھے, تو اس لیے اس کو سرخ جوڑا یا سبز جوڑا کہہ دیتے تھے, لیکن اصل سفید ہوتا تھا, یہ آپ کو پسند تھا. بھی قال حدثنا محمود بن غیلان قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا سفیان عن عون بن ابی جحیفۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ حلۃ حمراء کأنی انظر الی بریق ساقیہ, آپ پر سرخ جوڑا تھا, مجھے گویا وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے ہے کہ آپ کی پنڈلیوں کی چمک ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں, پنڈلیاں آپ کی نورانی تھیں, اس سے گویا چمک, اور لباس چونکہ اوپر تک ہوتا تھا, نصف ساق تک, آدھی پنڈلیوں تک ہوتا تھا, تو نچلا حصہ نظر آ رہا ہے اور اس کی چمک ابھی میرے آنکھوں میں گویا میرے منظر وہ منظر گویا میرے سامنے ہے. قال سفیان اراہا حبارتن, سفیان الثوری جو راوی حدیث ہیں وہ فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ حلتن حمرا جس کی بات کر رہے ہیں وہ پورا سرخ نہیں تھا بلکہ وہ حبرہ جس کا میں نے بتا دیا کہ سفید ہوتا تھا اور اندر سرخ لکیریں ہوتی تھیں, تو سفیان فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ حبرہ یمنی لکیروں والا کپڑا تھا. یہ بھی قال حدثنا علی بن خشرم قال اخبرنا عیسی بن یونس عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال ما رأیت احدا من الناس احسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال انبانا عبيد الله بن اياد عن نبيه عن ابي رمثة رضي الله تعالى عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان اخضران. پیچھے سرخ کا ذکر آیا, یہاں سبز کا ذکر آیا, وہی حبرہ, حبرہ جو کپڑا تھا سفید اور اندر لکیریں ہوتی تھیں سبز یا سرخ. به قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عفان بن مسلم قال انبانا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة رضي الله تعالى عنها. یہاں پر کسی راوی سے غلطی ہوئی ہے کہ اصل میں عبد الله بن حسان العنبري وہ نقل کرتے ہیں اپنی دونوں جدہ سے, جدہ دونوں یعنی ایک دادی اور ایک نانی, دونوں جدہ سے, ایک جدہ کا نام ہے دحیبة, دوسری کا نام ہے علیبہ اس روایت کے لحاظ سے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دوسری کا نام ہے صفیہ, دحیبہ اور صفیہ, اور ان دونوں کی یہ دونوں بہنیں ہیں, یہ دادی نانی ہیں اور دونوں بہنیں ہیں, تو یہ دحیبہ اور ان کی دحیبہ کی دحیبہ اور صفیہ یہ دونوں بہنیں ہیں. تو دحیبہ اور صفیہ یہ دونوں بہنیں ہیں اور عبداللہ بن حسن العنبری کی یہ ایک دادی بنتی ہیں اور ایک نانی بنتی ہیں، عجیب رشتہ داری. اور وہ دونوں نقل کرتی ہیں عن قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ عنہما قالت، اس لیے کہ قیلہ بنت مخرمہ نے ان کی پرورش کی تھی، وہ ان کی گویا ماں کی طرح تھی، تو قیلہ بنت مخرمہ سے نقل کرتی ہیں. قالت رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ اسمال ملیتین کانتا بزعفران وقد نفضته وفی الحدیث قصۃ طویلۃ. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس حال میں کہ آپ پر سملن کی جمع اسمال، پرانی چادر، پرانی چادر، اور ظاہر ہے کہ کئی چادریں تو نہیں ہوتی تھیں، جمع کا صیغہ ہے، مراد دو ہیں، کبھی کبھی جمع دو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دو چادریں مراد ہیں اگرچہ جمع کا صیغہ ہے. تو آپ پر دو پرانی چادریں تھیں، ملیتینی، ملاءۃن کے لفظ تم نے کہیں پڑھا ہوگا، موٹی چادر کو کہتے ہیں، دو موٹی پرانی چادریں تھیں، کانتا بزعفراتن زعفرانین، یعنی کانتا مصبوغتینی بزعفرانین، یعنی وہ ایسی دو چادریں تھیں جو زعفران میں رنگی ہوئی تھیں، کانتا مصبوغتینی بزعفران، زعفران میں رنگی ہوئی تھی، لیکن زعفران سے رنگا ہوا کپڑا تو مرد کے لیے منع ہے. تو آگے فرماتی ہیں وقد نفضت ہو، لیکن زعفران کا اثر اس میں سے نکل چکا تھا. اب کیا مطلب؟ یعنی دو چادریں اسمال، دو چادریں پرانی، ملیتینی موٹی تھی، ملاءۃن موٹی چادر، موٹی تھی، موٹا کپڑا تھا، کوئی معمولی یعنی کوئی اچھا کپڑا نہیں تھا جو پہننے میں آسان اور ہلکا ہو، بلکہ موٹا کپڑا تھا، اور وہ دو کپڑوں کو زعفران میں رنگا گیا تھا. اب زعفران میں رنگا ہوا کپڑا جیسے فوراً اگر کوئی اس کو پہنتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے وہ رنگ وہ ہے جو مردوں کے لیے منع ہے. اب اس کو دھو لیں گے تو دھونے کے بعد پتہ چلے گا کہ ابھی زعفران میں اس کو رنگا گیا تھا، اب زعفرانی رنگ نکل چکا ہے اس میں سے، لیکن کچھ کچھ آثار اس کے دھبے اور آثار ہیں، یعنی ہلکا رنگ ہو گیا، اب وہ زعفرانی رنگ باقی نہیں رہا، ہلکا رنگ ہو گیا. اس لیے فرماتی ہیں کہ اب وہ ممانعت ختم ہو گئی تھی، وقد نفضت ہو، اس میں سے رنگ نکل چکا تھا دھونے کی وجہ سے. اور فی الحدیث قصۃ طویلہ، حدیث میں چونکہ اور بھی قصہ ہے، یہاں مقصد لباس کو بیان کرنا تھا، اس لیے حدیث کا اتنا حصہ بیان کیا. بي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر الفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. سفید لباس کا اہتمام کرو. سفید رنگ کو ایک عجیب خصوصیت حاصل ہے، کسی جگہ پڑھا تھا لیکن مجھے حدیث ملی نہیں، کہ الثوب الابیض یذکر اللہ، مجھے حدیث نہیں ملی اس لیے حدیث کے طور پر نہیں سمجھنا، لیکن کہیں میں نے حدیث کے طور پر پڑھا تھا، بلکہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں بھی کہیں پر انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ سفید لباس جو ہے یہ سفید لباس اللہ کا ذکر کرتا ہے. دیکھو اس کو مجھ سے نقل نہیں کرنا، میں اپنی ذمہ داری پہ نہیں کہہ رہا ہوں، بہرحال یعنی وہ صحیح ہو یا غلط ہو، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو ظاہر ہے کسی دلیل کی بنیاد پر ہوگی، انہوں نے کہیں یہ بات کہی ہے. تو سفید لباس کو کوئی خاص خصوصیت حاصل ہے، ہو یا نہ ہو، وہ بات صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو پسند فرمایا سفید لباس کو، اس وجہ سے سفید رنگ پسندیدہ ہے. اور پھر علیکم بالبیاض صرف پسند نہیں فرمایا، خود اہتمام نہیں فرمایا، ہمیں تاکید کی علیکم بالبیاض، سفید کا اہتمام کیا کرو. جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، حدیث جبرائیل مشہور ہے، شدید و بیاض الثياب، سفید کپڑوں میں تشریف لائے تھے، تو سفید لباس. اس کے علاوہ سفید کو بہت سی خصوصیتیں اور خوبیاں حاصل ہیں، کہ جنت میں القصر الابیض عن یمین الجنت، وہ صحابی کے وہ جو بیٹھے تھے نا جنہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہم انی اسلک القصر الابیض عن یمین الجنت اذا دخلتها، قصر الابیض جنت میں مانگ رہے ہو، صحابی نے کہا نہیں نہیں اس طرح کی دعا نہ مانگو، بس جنت مانگ لو، جو کچھ اس میں ساتھ ساتھ مل جائے گا. اور یعنی ویسے ہی اگر ہم دیکھیں بہت سی جگہوں پر سفید رنگ کو ایک خصوصیت حاصل ہے، عام دنیاوی معاملات میں بھی، اور اگر ہم حدیث وغیرہ کے لحاظ سے دیکھیں اس اعتبار سے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال جب آئے گا تو مدینہ منورہ میں تو وہ داخلہ اس کا منع ہوگا، ایک پہاڑی پر کھڑا رہے گا اور اس کو نظر آئے گا، جب میری مسجد نظر آئے گی تو وہ کہے گا ہذا قصر احمد ہذا القصر الابیض، اس طرح کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وہ سفید نہیں تھی مسجد، وہ تو مٹی اور شاخوں اور ان چیزوں سے بنی ہوئی تھی، یعنی اس کو براؤن رنگ کہہ سکتے ہیں شاید، اس طرح کا کوئی رنگ تھا. لیکن دجال، آپ نے فرمایا دجال آئے گا تو کہے گا دیکھو یہ جو سفید محل قصر الابیض، اور اب آج کل دیکھو تو نظر آتا ہے سفید، تو وہ سفید، یہ جو سفید بڑا سا جو مکان ہے، یہ قصر احمدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے، یہ دجال دور سے دیکھ کر لوگوں کو بتائے گا اپنے لوگوں کو. بہرحال تو سفید رنگ کو ایک خصوصیت حاصل ہے, جو بھی ہے واللہ عالم. بہرحال اس میں اس کی فضیلت دوسرے کپڑوں پر زیادہ ہے, لیکن دوسرے رنگ کے لباس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اس لیے اس میں کوئی شدت نہیں ہے. بہت سے مدارس میں سفید لباس ایک پابندی کے طور پر ہوتا ہے, یونیفارم ہوتا ہے. ہمارے ڈابل میں بھی یہی تھا کہ وہاں تمام طلبہ کے لیے سفید لباس لازم تھا. علیکم بالبیاض من الثياب, وہاں پر دیوبند وغیرہ میں بھی کوئی پابندی نہیں. پابندی ویسے مشکل بھی ہے کہ اتنے بڑے اداروں میں, بڑے بڑے اداروں میں, ڈابل میں تو پابندی رکھی تھی انہوں نے کہ تقریباً 700 سے زیادہ کی مقدار وہ نہیں بڑھا, حالانکہ مدارس دوسرے بھرے ہوتے تھے. انہوں نے معیار باقی رکھنے کے لیے انہوں نے اور نظام باقی رکھنے کے لیے انہوں نے تعداد رکھی تھی, اس سے زائد نہیں لیا کرتے تھے. تقریباً 600-700 کے تقریباً قریب قریب ہوا کرتے, اب شاید بڑھ گئی ہوگی اب تو تعداد, لیکن اس زمانے میں اتنی ہوا کرتی تھی. علیکم بالبیاض من الثياب, سفید لباس کا اہتمام کرو. لیلبسها احیاؤکم, زندہ لوگ بھی سفید لباس پہنا کریں. وکفنوا فیها موتاکم, جب انتقال ہو تو مردوں کو بھی اسی میں سفید لباس میں کفن دیا کرو. فانها من خیر ثيابکم, اس سے کہ تمہارے کپڑوں میں سفید سب سے بہترین ہوتے ہیں. میل ہوگا فوراً نظر آئے گا, جلدی دھلے گا, صفائی زیادہ رہے گی, نورانیت زیادہ نظر آئے گی. بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال انبانا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن سمره بن جندم رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فانها اطهر واطيب وكفنوا فيها موتاكم. كيو اطهر واطيب, فوراً نظر آ جائے گا اس میں میل, تو انسان اس کو زیادہ دھوئے گا, زیادہ صاف رکھے گا. کالے رنگ کا کپڑا پہنا ہوا ہے تو پہنے رکھو, ایک ہفتہ دو ہفتہ نظر نہیں آ رہا اس میں, گن نظر نہیں آ رہا انسان, اس سے کہ میل نظر نہیں آتا, دودھ ہوتا نہیں ہے تو گن جمع ہوتا رہے گا. اطیب بھی ہے, اطہر بھی ہے. وکفنوا فیہا موتاکم. بھی قال حدثنا احمد بن منیع قال انبانا یحیی بن زکریا بن بزائدۃ قال اخبرنا ابی عن مصعب بن شیبۃ عن صفیہ بنت شیبۃ رضی اللہ تعالی عنہا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر اسود, سیاہ بالوں کی چادر آپ اوڑے ہوئے تھے. تو سیاہ بالوں کی چادر, سیاہ رنگ بھی ثابت ہو گیا, سیاہ امامے کا بھی ذکر آگے آئے گا, سیاہ چادر پہننے کا یہاں ثبوت ہو گیا. کالی کملی مشہور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بھی قال حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال اخبرنا وکیع قال اخبرنا یونس بن ابی اسحاق عن ابیہ عن الشعبی عن عروۃ بن المغیرۃ یعنی ابن عن عروة بن المغيرة من شعبة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کا بنا ہوا جبہ پہنا جس کی آستینیں تنگ تھیں. روایت مشہور ہے کہ آستینیں تنگ تھیں, وضو کرنے کے لیے آپ نے آستین اونچی کرنے کی کوشش کی تو آستینیں اونچی نہیں ہو سکیں, تو آپ نے ہاتھ اندر ڈال کے پھر نیچے سے جبے کے نیچے سے نکال کے پھر ہاتھ دھوئے تھے. بہرحال یہ اس روایت میں کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کسی اور جگہ کے بنا ہوا لباس ہے, وہاں کسی اور جگہ کے بنا ہوا لباس ہے, اگر شریعت کے جو جواز کے اصول ہیں اور سنت کے جو اصول ہیں اس کے موافق ہے تو پہننے میں کوئی حرج نہیں. آستین تنگ ہے یا ڈھیلی ہے یا اس کے کوئی خاص قسم کی بنی ہوئی ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے, لیکن بس ان اصولوں کے لحاظ رکھنا ہے جو اصول بیان کیے جاتے ہیں. نہیں, آستین جب اونچی کرنے گئے, جیسے یہاں پر بعض بسا اوقات ہوتا ہے آستین یہاں پہ بٹن ہوتے ہیں, لیکن اس میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی, تو اونچی کرنے کی کوشش کی آپ کی, چونکہ یہ کلائیں عظیم الزندین کا لفظ آیا تھا کہ یہ حصہ آپ کا بڑا تھا چوڑا تھا, تو آستین اوپر نہیں کر سکے, تو ہاتھ اندر ڈال لیا, اندر ڈال کے پھر نیچے سے جبے کے نیچے سے نکال کے پھر آپ نے وضو کیا تھا. تو اس سے بعضوں نے عجیب عجیب استدلال, لوگوں کے استدلال ہوتے ہیں, بعضوں نے استدلال کیا کہ دیکھو غیروں کا بنا ہوا لباس جو ان کی حیات کا ہو وہ بھی پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ اصولوں کا خیال رکھنا ہوگا, ان اصولوں کے موافق ہو جو لباس جواز کے اصول ہیں اور لباس مسنون کے اصول ہیں, ان کے موافق ہو تو پھر ٹھیک ہے, پھر پہن سکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.
وہ ایک مقصد حاصل ہو جائے گا, باقی مقاصد نہیں حاصل ہوں گے.